نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث قدسی بیان فرمائی جس میں اللہ تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں، من اعدا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، اپنے دل میں برائی رکھتا ہے، اسے ایذا پہنچاتا ہے، فقد آذنته بالحرب، تو ایسے شخص کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. یعنی میں ایسے شخص کو یہ کہتا ہوں کہ اب تیری اور میری جنگ ہے. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ جب کسی کے ساتھ جنگ کا اعلان فرما دے تو اس کے بچنے کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ تعالی شانہ کے اولیاء تھے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اسی طرح تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ کے دوست تھے. یہ جو اصطلاحات ہیں کہ نبی سب سے اونچے مقام پر، اس کے بعد پھر صحابی، اور اس کے بعد ولی، تو یہ اصطلاح ہے کہ ولی اللہ تعالیٰ شانہ کی فرما برداری کرنے والے اس شخص کو کہتے ہیں جو نہ صحابی ہے نہ نبی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو صحابی ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، یا وہ ولی نہیں ہوتا، نبی وہ ولی نہیں ہوتا. جتنے بھی صحابہ ہیں وہ سب کے سب اولیاء ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ کے دوست ہیں. جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ شانہ کے دوست ہیں. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین امت میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ شانہ کے اولیاء ہیں ان سے بھی اونچے درجے کے دوست ہیں، اس لیے ان کے لیے صحابہ اور صحابی کی اصطلاح وضع کی گئی. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ شانہ کے دوست ہیں اور اولیاء ہیں، لیکن وہ صحابہ سے بھی اونچے درجے کے ہیں. تو اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص میرے دوستوں میں سے کسی بھی دوست کو ستاتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، زبان سے کچھ کہتا ہے، غیبت کرتا ہے، بہتان باندھتا ہے، اور ہر دور میں ایسے بدبخت لوگ گزرے ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں ایسے بدبخت لوگ، اور جو اللہ تعالیٰ شانہ کے اولیاء کو ایذا پہنچاتے ہیں، تو بہت کم ہوتے ہیں ان میں سے، بہت کم، شاذ و نادر ایسا واقعہ ملے گا کہ انہیں توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے. وہ عذاب کو اترتا ہوا دیکھ کر بھی توبہ نہیں کرتے، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ اس لیے پیش آ رہا ہے کہ میں اللہ کے کسی ولی کو ستا رہا ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا ہے، تو اعلان جنگ کے بعد اگر اسے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو ہلاکت سے بچ گیا. اعلان جنگ کا معنی ہی یہ ہے کہ میں اسے پھر ہلاک کر کے چھوڑوں گا، تو توبہ کی توفیق نہیں ملتی. یہ خیال بھی نہیں آتا کہ میری زندگی میں یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ فلاں اللہ کے ولی کو ستانے کی وجہ سے ہے, یا تو میں کسی کو ستا چکا ہوں یا اس وقت ستا رہا ہوں. اگر ایسا خیال آتا بھی ہے تو اس کی پچاسوں تاویلیں کرتا ہے کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہے, نہیں 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 ایسا نہیں, نہیں نہیں یہ تو اس وجہ سے, یہ تو اس وجہ سے ہے. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ بہت اونچے مرتبے کے اللہ تعالی شانہ کے دوست ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اما صاحبکم ھذا فانا حبیب اللہ, حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہی مسجد نبوی میں بیٹھے رہے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے. تو اس گفتگو میں کسی نے کہا کہ عجبا للہ تعالی اتخذ اللہ من عبادہ خلیلا, بہت عجیب معاملہ ہے اللہ کا کہ اپنے بندوں میں سے کسی کو خلیل بنایا. خلیل دوست. تو کسی نے کہا کہ عجبا للہ تعالی اتخذ من عبادہ خلیلا, عجبا للہ تعالی اتخذ من عبادہ روحا. الگ الگ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے الگ الگ القاب ہیں. کسی کا لقب جو ہے وہ خلیل اللہ ہے, کسی کا لقب روح اللہ ہے, کسی کا لقب کلیم اللہ ہے, کسی کا لقب صفی اللہ ہے, کسی کا لقب نجی اللہ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سنتے رہے, سب کچھ سنتے رہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں تو تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی, تم یونس ابن متی کے اوپر میری فضیلت بیان مت کرو. حالانکہ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس ابن متی سے اونچے درجے کے ہیں, آپ بہت بڑھے ہوئے ہیں فضیلت میں, آپ کا بہت اونچا مقام ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ ایسی تعریف کرنے والے کو اللہ کے یہاں اجر و ثواب ملے گا. اس لیے کہ یہ حقیقت ہے, قرآن سے ثابت ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی جو جماعت ہے فضلنا بعضهم علی بعض, ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے, سب کے سب برابر نہیں ہیں. ہاں, نبوت کے باب میں سب برابر ہیں, نبی ہونے میں سب برابر ہیں, یہ بھی نبی یہ بھی نبی یہ بھی نبی یہ بھی نبی, لا نفرق بین احد من رسولہ. تو جو رسول جتنے بھی ہیں وہ رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں, جتنے انبیاء ہیں وہ نبی ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں, لیکن پھر ان کے مقامات الگ الگ ہیں. جیسے کسی جگہ پر پانچ علماء بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کہیں گے کہ بھئی میں ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتا, سب کے سب علماء ہیں, سب کے سب علم والے ہیں, اس لیے میں ان سب کو چائے کے لیے اپنے گھر لے جاؤں گا, میرا دل یہ نہیں کرتا کہ میں ان میں سے دو کو تو لے جاؤں تین کو نہ لے جاؤں, سب کے سب ماشاءاللہ علماء ہیں. یعنی عالم ہونے کے اعتبار سے میں ان میں فرق نہیں کر سکتا. ہاں, یہ بات الگ ہے کہ جب پانچوں کو آپ نے دعوت دے دی تو ان میں سے آپ کی نظر میں جو بہت اونچے مقام والے حضرت ہیں تو آپ ان سے جا کر کے کہیں گے کہ میں انشاءاللہ کھانے کے وقت کے 15 منٹ پہلے ایک گاڑی بھیج دوں گا آپ کے لیے, آپ ٹرانسپورٹ کی فکر نہ کریں, وہ باقی چار خود آئیں گے اور ان کے لیے گاڑی بھیجی جائے گی. تو دیکھو فضیلت تو ہے ان کے ذہن میں. اور پھر جب وہ گھر میں آئیں گے تو ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور, ان کے ساتھ معاملہ کچھ اور, احترام سب کا ہوگا لیکن کسی کا زیادہ کسی کا کم. تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں جہاں تک نبی ہونے کا تعلق ہے کوئی تفریق نہیں. ہمیں جس نبی سے فیض ملا ہے, ہمیں جس نبی سے دین ملا ہے, ہمیں جس نبی سے ایمان ملا ہے, ہمیں جس نبی سے قرآن ملا ہے, وہ ہمارے نزدیک بہت محبوب ہیں. لیکن ہم یہ خیال نہیں کریں گے کہ چونکہ ہمیں ان سے ملا ہے تو ہمیں موسیٰ سے کیا لینا دینا, ہمیں عیسیٰ سے کیا لینا دینا علیہ الصلوۃ والسلام, نہیں, وہ بھی نبی تھے. تو لا نفرق بین احد من رسلہ, اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے, سب کا احترام کرتے ہیں. لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ, ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہم کلامی کی ہے اور انہیں ہم کلامی کا شرف ادا کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ دوسرے انبیاء سے ان کی فضیلت بڑھ گئی. اور بعض وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ شانہ نے رفعت عطا فرمائی, بلندی عطا فرمائی, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ورفع بعضہم درجات, درجوں میں بلند کیا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کہ درجوں میں تو فرق ہے, اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں تو ایسا کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے, بلکہ ایسا کہنے پر اجر و ثواب ملے گا. خدا سے تو کم اور سب سے بالا, دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں تواضع, جو کہ ایک بہت ہی اہم وصف ہے, بہت ہی اہم کوالٹی ہے, وہ کوٹ کوٹ کر یہ وصف ایسا بھرا ہوا تھا کہ آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ لا تفضلونی علی یونس ابن متی, تم مجھے یونس ابن متی کے اوپر فضیلت مت دو. جب کسی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے نے یہ بات کہہ دی کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فضیلت دی ہے, تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کر سکے, اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ایک تماچا رسید کر دیا کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام لوگوں پر, تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے, یہ مقام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست تھی, لیکن جب وہ تماچا کھانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا, حاضر ہوا, اور اس نے شکایت پیش کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو یہی فرمایا کہ تم انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت مت دو, مجھے بھی دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت مت دو. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت بیان فرمائی جس سے سننے والوں کے سامنے ایسا مترشح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑے ہوئے ہیں. اس کو فضیلت جزئی کہتے ہیں, فضیلت جزئی. کسی مدرسے کے اندر ایک بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم, ان کو حدیث پر بھی بہت عبور ہے, تفسیر پر بھی بہت عبور ہے, فقہ میں بھی بہت گہرائی انہیں حاصل ہے, اور علامہ ہے پورے علاقے کے, پورے علاقے کے علامہ, علم میں بہت گہرے, اور پھر نیکی اور بزرگی بھی ہے, روحانیت میں بھی, ولایت میں بھی وہ اونچے, اور سب ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن اسی مدرسے میں شعبہ حفظ میں کوئی استاد ہے جنہیں قرآن بہت زیادہ یاد ہے, جید حافظ, جب آپ کا جی چاہے جس جگہ سے پوچھے وہ پڑھ سکتا ہے, اور پورے علاقے میں حفظ میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں, یہ حضرت بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. تو جب حفظ کی بات کریں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ پورے علاقے میں ان جیسا حافظ آپ کو نہیں ملے گا. تو جب حفظ کی بات کریں گے تو آپ کبھی یہ بھی جملہ بول سکتے ہیں کہ پورے علاقے میں ان جیسا کوئی نہیں ہے, تو وہاں جتنے سننے والے لوگ ہیں وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ پورے علاقے میں قرآن مجید کو حفظ کرنے میں ان جیسا کوئی نہیں ہے. باقی دوسری چیزوں میں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, اور ہمارے جو علامہ صاحب ہیں, جو ہمارے حضرت ہیں مدرسے میں, یہ حدیث میں بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, فقہ میں بھی نہیں کر سکتے, تفسیر میں بھی نہیں کر سکتے, روحانیت میں بھی نہیں کر سکتے, ولایت میں بھی نہیں کر سکتے. اس کو کہتے ہیں فضیلت جزئی, کہ کسی ایک چیز میں فضیلت, اور کسی ایک چیز میں کسی کو فضیلت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کسی ایسے شخص پر اس کو مرتبہ حاصل نہیں ہو جاتا جس کے پاس اور بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فضیلتوں کے جامع تھے, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار, تو سارے کمالات کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر کسی نبی میں کوئی ایک دو یا تین چیزیں ایسی پائی جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر نہیں ہے, تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ افضل ہو گئے. وہ تو ایک چیز میں, دو چیز میں, تین چیز میں. جسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے قبروں سے جب لوگ اٹھیں گے تو برہنہ ہوں گے, تو قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا تو کپڑے اتار کر پھینکا گیا تھا, تو یہ جو ان کو ایک سختی اور ایک شدت برداشت کرنی پڑی کہ دشمنوں کی کچھ کر نہ سکے, تو اس کے بدلے میں اللہ جل جلالہ عام منوالو ان کا یہ اکرام فرمائیں گے کہ میرے نبی نے اتنی بڑی قربانی دی تھی میری توحید کے خاطر, تو قیامت کے دن سب سے پہلے ان کو کپڑے پہنائے جائیں گے. یہ فضیلت جزئی ہے کہ اگر ان کو پہلے کپڑے پہنائے گئے اور ان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائے گئے, تو یہ ایک چیز کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے بہت سارے کمالات کو ہم نظر انداز کریں اور یہ کہنے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام افضل ہو گئے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو تواضع اتنی زیادہ تھی کہ خود آپ جانتے تھے کہ میری بہت فضیلت ہے, اللہ تعالی شانہ نے ان ساری فضیلتوں کو وحی کے ذریعے نازل بھی کیا تھا, لیکن پھر بھی دوسروں کی تعریف فرماتے تھے. تو ایسا کہا کہ مجھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت مت دو, اور اس حدیث میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرنے والے کو تماچا مارا, تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک جزوی فضیلت کو بیان کیا, اور وہ جزوی فضیلت یہ تھی کہ قیامت کے دن جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور جب میری آنکھیں کھلے گی, تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مجھ سے پہلے جاگ چکے ہیں, اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے عرش کے پایوں میں سے ایک پائے کو پکڑ کر اللہ تک پہنچ بھی چکے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میں ان سب چیزوں کی اس وقت تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی, لیکن مومنین کا یہ عقیدہ رہنا ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضیلت حاصل ہے وہ کسی نبی کو نہیں ہے. اگر اس عقیدے کا ہونا ضروری نہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنی فضیلت کو بیان نہ فرماتے. یہ میں نے اشکال کو دور کیا کہ کسی کو ایسا اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین تعریف کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی, تعریف کر رہے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی, تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ تعریف برداشت نہ ہو سکی کہ اندر سے پھر دوبارہ باہر آ گئے اور کہا کہ بھئی بات تو تمہاری صحیح ہے کہ ابراہیم تو خلیل اللہ ہیں اور موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور عیسیٰ روح اللہ ہیں, اما صاحبکم ھذا فانا حبیب اللہ, لیکن تم نے تمہارے اس ساتھی کو نہیں پہچانا ہے, یہ خلیل اللہ بھی نہیں ہے, کلیم اللہ بھی نہیں ہے, روح اللہ بھی نہیں ہے, مگر یہ حبیب اللہ ہے, اللہ کے حبیب ہیں. تو یہ عقیدہ بنانا تھا ان کا, یہ کچھ جتانے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کو کوئی ایسا دل میں نعوذ باللہ احساس نہیں ہوا تھا کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو ان حضرات کے دلوں میں یہی بات رہے گی کہ ابراہیم بہت بڑے تھے اس لیے کہ خلیل اللہ تھے, اور موسیٰ بہت بڑے تھے اس لیے کہ کلیم اللہ تھے, اور عیسیٰ بہت بڑے تھے اس لیے کہ روح اللہ تھے, اور یہ ان سے چھوٹے ہیں یہ خطرہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اگر یہ عقیدے کا حصہ نہ ہوتا اور امت کو یہ عقیدہ نہ پہنچانا ہوتا تو پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی کسی خصوصیت کو بیان ہی نہ فرماتے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی کوئی غلط فہمی کے شکار ہوں ایسا نہیں تھا, لیکن دین کی حفاظت کی خاطر اللہ کی طرف سے حکم آتا تھا کہ جاؤ تم جا کر کے یہ بات کہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ, میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد کا قیامت کے دن سردار ہوں گا. تو یہ تو اللہ کے حکم سے کہا, کہنا پڑا, لیکن جو کہ تواضع سے بھرے ہوئے تھے تو کیا فرمایا آگے, ولا فخر, مگر یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اور پھر آگے بیان کرتے گئے کہ میں ایسا ہوں, 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 اور ہر جملے کے بعد کہتے رہے ولا فخر ولا فخر ولا فخر ولا فخر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اللہ کے حبیب, تو اللہ کتنا اونچا مقام, تو ولایت میں اور دوستی میں کتنا اونچا مقام ہوگا, اللہ کی دوستی کتنی اونچی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ولایت حاصل تھی, جو دوستی کا مقام حاصل تھا, وہ اللہ کی کائنات میں کسی کو حاصل نہیں. تو اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والی کسی چیز کی گستاخی کرے, کسی حدیث شریف کے بارے میں کوئی بات کہہ دے, کسی حدیث شریف کے بارے میں کوئی شبہ کرے, شبہ شک کرے, یہ گستاخی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ڈرتا نہیں ہے کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کے ارکان میں امام پر سبقت کر جائے, رکوع میں سے امام سے پہلے ہی اٹھ جائے, سجدے میں جا کر امام سے پہلے ہی اٹھ جائے. اس لیے میرے بھائیو نماز جو ہے نماز سکون سے پڑھو, اطمینان سے پڑھو, نماز سکون اور اطمینان سے پڑھو. ایک رکن سے دوسرے رکن میں گئے, ایک پوسچر سے دوسرے پوسچر میں گئے, تو اب اس دوسرے پوسچر سے دوسرے رکن سے اس وقت تک مت اٹھو جب تک کہ جسم کے جتنے بھی جوائنٹس ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر موشن لیس نہ ہو جائے, ٹھہر نہ جائے. اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں, بہت سارے لوگ. اس میں الحمدللہ ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں ماشاءاللہ, ان کو ہم لوگوں سے زیادہ دیر بھی لگتی ہے نماز پڑھنے میں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اطمینان سے نماز کے ارکان کو ادا کرتی ہیں, نماز کے پوسچرز کو ادا کرتی ہیں, اسی لیے ان کو ہم سے نماز میں زیادہ تاخیر ہوتی ہے. اور ہم لوگ جو ہیں بہت تیزی سے پڑھتے ہیں, تو اللہ اکبر کہہ کر کے جب اندر چلے گئے تب چلے جانے کے بعد جو ہے رک جاؤ اور رک کر کے پڑھو سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, اور اس کے بعد کہو سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور رک جاؤ اور پھر کہو ربنا ولک الحمد, اور اب کہو اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کر کے اندر چلے گئے تو سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, اللہ اکبر. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو پوسچرز ہمارے جتنے ہیں جو ارکان کو ادا کرنا ہے, ایک طرف اس کی ریل چل رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو چیزیں پڑھنی ہیں دوسری طرف اس کی ریل چل رہی ہوتی ہے, اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرا رکن ادا ہو رہا ہے یا نہیں. کیا مطلب میرا دونوں ریل الگ الگ, الگ چلتی ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ اکبر, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمیع اللہ لمن حمیدہ, یعنی وہ چل ہی رہے ہیں. ہم تو زبان بھی چل رہی ہے اور جسم بھی چل رہا ہے. ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ جسم چلے اور جسم چلنے کے بعد ایک منزل پر پہنچے اس کے بعد زبان چلنی چاہیے. اللہ اکبر. اب یہ رک گئے رکوع میں, اب زبان چلے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار اگر کسی نے رکوع کر لیا تو فرض ادا ہو گیا. پھر یہ تین مرتبہ سنت کیوں ہے؟ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سنت سنت سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے, سنت سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی فرض میں اگر کوئی کمی آ جاتی ہے تو سنت سے وہ کمی پوری ہو جاتی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ سنتوں کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے. اب اگر ایک شخص یہ سوچے کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم کی مقدار کا رکوع اگر ہو گیا تو میرا رکوع ادا ہو گیا, اور اس نے یہ سوچا کہ اب تین مرتبہ میں نہیں کہوں گا, میں تو ایک مرتبہ ہی کہوں گا, اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ, ہو گئی نماز, اللہ اکبر موشن لیس ہو گیا, پورا رک گیا, سارے جوائنٹس جو ہے وہ ٹھہر گئی اپنی اپنی جگہ پر, اور پھر کہتا ہے سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمیدہ, نماز ہو گئی. لیکن سنت ہے تین مرتبہ. کیوں تین مرتبہ؟ اس لیے کہ اگر کسی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ایک ہی مرتبہ کہوں گا تو آگے پیچھے ہو جانے کا خطرہ ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ سبحان ربی العظیم کہنے کی مقدار وہ رکوع میں نہ رہے اور اس سے پہلے ہی اٹھ جاوے, یا رکوع میں جانے سے پہلے ہی شروع کر دے سبحان ربی العظیم. تو اگر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تین مرتبہ کہے گا تو اگر رکوع میں جانے سے پہلے ہی اس نے سبحان ربی العظیم کہنا شروع کر دیا ہے تو کم سے کم دو مرتبہ تو ہو جائے گا, رکوع اس کا ہو جائے گا. یعنی فرض کی تکمیل, فرض کی سیفٹی ہوتی ہے کس سے؟ سنت سے. پہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں, اس لیے سنتوں کا بہت زیادہ اہتمام کرو. اسی لیے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی مجلس میں یہ کہا کہ سنت جو ہے وہ فرض کی تکمیل کے لیے آتی ہے, فرض کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. فرض میں اگر کچھ کمی رہ گئی ہے, کچھ نقص رہ گیا ہے, تو اس کی تکمیل کے لیے سنت آتی ہے, ایک بزرگ نے کہا. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت کسی چیز کسی فرض میں جب کمی رہ جاتی ہے, فرض میں کمی, اور اس کمی کو اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو بعد میں آئے گا. جیسے آپ نے کہا سبحان ربی العظیم تو ایک مرتبہ فرض ہو گیا, اب دوسری دو مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم یہ سنت ہے, تو یہ بعد میں آیا کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہوگی تو پورا ہو جائے گا. تو کہا کہ وضو کے اندر تو ہاتھ دھوتے ہیں تو سنت, کلی کرتے ہیں تو سنت, ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو سنت, اور اس کے بعد فرض. تو سنت اگر فرض کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آتا ہے تو سنت بعد میں ہونی چاہیے, فرض پہلے. تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا. انہوں نے یہ کہا کہ وضو اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ چہرے کو دونوں ہاتھوں کو اور دونوں قدموں کو نہ دھو ڈالے اور سر کا مسح نہ کر لے. یہ چار چیزیں فرض ہیں. اور چہرے کو دھونے کے لیے, ہاتھ کو دھونے کے لیے, دونوں قدموں کو دھونے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی اگر کوئی کوکا کولا سے چہرے کو دھوئے گا, فینٹا سے چہرے کو دھوئے گا, آئل سے تیل سے چہرے کو دھوئے گا تو وضو نہیں ہوگا. اس کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی پانی اور پانی جو ہے پانی پانی وہ پانی جسے شریعت پانی کہے. اب مثال کے طور پر پانی ہے اور اس کے اندر آپ اگر گلاب کا کیوڑے کا ارک ڈال دیں تو میں اور آپ تو کہیں گے کہ یہ پانی ہے, لیکن شریعت کہتی ہے کہ نہیں یہ پانی نہیں ہے, پانی یہ پانی نہیں ہے شریعت کی نظر میں. نظر بھی آتا ہے کہ پانی ہے, بالکل کلیئر ہے, پانی ہی کا رنگ ہے, پانی کا رنگ. لیکن جب اسے آپ چکھیں گے تو پانی جیسا نہیں رہے گا, اس میں کیوڑے کا اثر آئے گا. اسے جب آپ سونگیں گے تو پانی کی بو نہیں آئے گی, اس میں سے بو آئے گی کیوڑے کی, بو آئے گی گلاب کی. تو شریعت کی نظر میں یہ پانی نہیں ہے.
تو فَإِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَيِّدًا طَيِّبًا, پانی سے ہاتھ دھوئیں گے, پانی سے چہرہ دھوئیں گے, پانی سے پاؤں دھوئیں گے. اور پانی کون سا پانی؟ جسے شریعت پانی کہے. تو شریعت کس کو پانی کہتی ہے؟ شریعت چار چیزیں جس کے اندر ہو, جس پانی میں, اس کو شریعت پانی کہتی ہے. چار چیزیں ہونا ضروری. نمبر ایک, اس میں رقت اور سیلان ہو. رقت اور سیلان کا مطلب یہ کہ پانی اتنا پتلا ہو کہ آپ اگر ایسے پکڑے تو پکڑ نہ سکے, آپ کی گرفت میں نہ آئے, آپ پکڑ نہ سکے. جسے دودھ ہے, دودھ, اب دودھ کو ایسا پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتے, لیکن دودھ کے اندر اگر آپ نے کچھ ڈال کر کے پوریج بنا لیا اور وہ پوریج کو آپ پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتے ہیں. تو پانی کے اندر اگر کوئی ایسی چیز گر گئی ہے جس کی وجہ سے پانی گھڑا ہو گیا, پیز آپ نے ڈال دیے اور 48 گھنٹے تک اس میں پیز رہے اور پیز تحلیل ہو گئے, لوبیے تحلیل ہو گئے, اب یہ پانی گھڑا ہو گیا تو نظر آتا ہے پانی, لیکن اب یہ گھڑا ہو گیا, تھک ہو گیا. ایسے پکڑنے سے آپ پکڑ سکتے ہیں, تو اب اس سے اگر کوئی وضو کرے گا تو اس کا وضو نہیں ہوگا. تو ایک پانی کے لیے ایک شرط یہ ضروری ہے کہ پانی گھڑا پتلا ہو بالکل. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ اوریجنل ہو. اب اس کے اندر اگر آپ نے شربت کا شیرہ ڈال دیا تو اسے پکڑ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پکڑ لیتے, نہیں پکڑ سکتے, رقت اور سیلان ہے, لیکن رنگ بدل گیا, لال رنگ ہے اس کا, اب وضو نہیں کر سکتے آپ. اس کا اوریجنل کلر رہنا ضروری ہے. اوریجنل کلر بھی ہے اور پتلا پن بھی ہے, لیکن اس کی بو بدل گئی ہے, اسمیل کچھ اور آ رہی ہے اس میں سے. گلاب کا پھول, گلاب کا اس میں ارک ڈال دیا تو اب اس کی بو آ رہی ہے, کہتے کہ اب بھی وضو نہیں کر سکتے. اس میں پتلا پن بھی ہے اور کلر بھی اوریجنل ہے اور بو بھی اوریجنل آ رہی ہے, لیکن جب اسے ٹیسٹ کرتے ہیں تو ٹیسٹ میں فرق آ گیا ہے, یہ اب اسے وضو نہیں کر. یہ چار چیزیں ضروری ہے. اگر ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہوگی تو پانی میں گڑبڑ, جب پانی میں گڑبڑ تو چہرہ دھوئیں گے تو وضو نہیں ہوگا, ہاتھ دھوئیں گے وضو نہیں ہوگا. تو ان بزرگ نے فرمایا کہ سب سے پہلے سنت یہ ہے کہ ہاتھ کو دھو, تو جب ہاتھ کو دھوئیں گے تو پتا چل جائے گا کہ پانی پتلا ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد حکم ہوا کہ کلی کرو, جب کلی کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس کا ٹیسٹ نارمل ہے کہ نہیں. اور اس کے بعد حکم ہوا کہ ناک کو صاف کرو, تو جب ناک میں پانی ڈالیں گے تو پتا چلے گا کہ اس کی بو تو نہیں بدلی ہے. اور رہا رنگ, تو وہ تو دیکھنے والا دیکھ کر فیصلہ کر ہی لے گا. اب جب پتا چل گیا کہ یہ شریعت کی نظر میں پانی ہے, تو اب کہا جا رہا ہے کہ اب چہرے کو دھوو, اس لیے کہ اب فرض کی تکمیل ہوگی اور فرض کامل ہوگا. تو سنت جو ہے وہ تو فرض کی تکمیل کے لیے ہے, لیکن ہم لوگوں نے بس سنت کو ایک ثواب کا کام سمجھ رکھا ہے. سنت ایک ثواب کا کام ہے, ایک نیکی کا کام ہے, نہیں. سنت سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے اور سنت سے اللہ کی نظر میں محبوبیت نصیب ہوتی ہے. اللہ کی نظر میں محبوبیت, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ کی نظر میں محبوبیت نصیب ہوتی ہے سنتوں کے ذریعے. اور پھر سنت کے کچھ انوار ہیں, ان انوار سے دل جو ہے, دل اس کی اصلاح ہوتی ہے. دل جو ہے وہ بیمار دل طاقتور ہوتا ہے, اور جب بیمار دل طاقتور ہوتا ہے تو پھر فرائض اور واجبات کو بجا لانا آسان ہو جاتا ہے. اس کے تین فوائد ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ سنت سے فرض کی تکمیل ہوتی ہے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ سنت کے نور سے دل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا, اس سے کہ دل بیمار ہے, دل میں اتنی طاقت نہیں ہے. تو وہ اگر یہ سوچے کہ میں دسترخوان بچھا کر نیچے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا تو اس سے میری آخرت میں کیا میرا بیڑا پار ہو جائے گا, میں فرض تو ادا نہیں کر رہا ہوں نماز محتم بشان, میں اگر ہاتھ دھو کر کے کھانا کھاؤں گا, سنت طریقے کے مطابق تین انگلیوں سے کھانا کھاؤں گا, بسم اللہ وبرکت اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤں گا, یہ ساری سنت ہے, کیا فائدہ ہے اس کا, کیا فائدہ ہے اس کا اصل تو میں. تو اسے یہ کہا جائے گا کہ آپ سے فجر کی نماز میں نہیں اٹھا جا رہا ہے, اس سے کہ آپ کا دل بیمار ہے, آپ ان سنتوں پہ عمل کیجئے. ان سنتوں کی وجہ سے آپ کے روحانی سائٹ جو ہے دل کی, اس کو نیوٹریشن ملے گا, اور اس میں جو کمیاں ہیں وہ کمی پوری ہوں گی, اور وہ دل آپ کا بیماری سے نکل کر صحت کی طرف جائے گا, تو اس کی برکت سے آپ فرائض بھی ادا کرنے لگ جائیں گے. اور تیسری بات یہ ہے, سب سے بڑی بات, کہ سنتوں کو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں محبوبیت نصیب ہوتی ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اس لیے کہ میں اگر تیرے قدم تک پہنچوں گا اور تیری سنتوں کی اتباع کروں گا تو مجھے اللہ کے دربار میں محبوبیت نصیب ہوگی. اور جب اللہ محبوب بنا لیتے ہیں تو پھر اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل, تو پھر حضرت جبریل کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اس بندے سے محبت کرو. حضرت جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ آسمانوں میں اعلان کرو کہ اس سے محبت کرے. تو اعلان پر اعلان, فیود الہ القبول فی الارض, زمین میں بھی سب کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے. تو بھائی نماز جو ہے, نماز یہ نماز اس میں آپ اہتمام کیجیے, اطمینان سے نماز پڑھو. پانچ منٹ کا فرق ہوگا اطمینان سے. اطمینان سے یعنی نماز کو ایک سائیکل سائیکل کے کھڑا ہونا ہے, رکو میں جانا ہے, کھڑا ہونا ہے, سجدہ کرنا ہے, بیٹھنا ہے, سجدہ کرنا ہے, کھڑا ہو جائے, ایک سائیکل, ایک روٹین کی چیز بنا کر سر سے اتارنے کا جو ایک مزاج بن گیا ہے اسے ختم کرو. اطمینان سے پڑھو نماز, سکون کے ساتھ پڑھو. قیام میں اللہ اکبر بس ہاتھ بند, اب شروع کرو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. پھر جو ہے ہونٹ ہلنے چاہیے, بہت سے لوگوں کے ہونٹ ہی ہلتے نہیں نماز میں, اتنے زور سے نماز میں پڑھنا چاہیے قرآت وغیرہ کہ خود کو سنائی دے, خود کو احساس ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں. ورنہ اگر زبان ایسے ہی بند ہوگی اور صرف سوچیں گے ورڈز کو تو نماز نہیں ہوگی. میں نماز کے بعد ادھر ادھر نظر ڈالتا ہوں کبھی تو کتنے مسلیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہیں, لیکن ہونٹ بالکل کھل ہی نہیں رہے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم قرات نہیں کر رہے ہیں. قرات کے لیے ہونٹوں کا اور زبان کا ہلنا ضروری ہے. ایک ہے قرات, قرات کا معنی ریڈ کرنا, پڑھنا, اور دوسرا ہے امیجن کرنا اس ورڈز کو, امیجن کرنا. قرات جو ہے جیسے ہم بک کو ریڈ کرتے ہیں تو بک کو جب پڑھتے ہیں تو نیوز پیپر کو پڑھتے ہیں تو ہونٹ بند ہوتے ہیں اور ایسے ہی دماغ سے وہ الفاظ کو صرف دیکھتے ہیں. اس کو قرات نہیں کہتے, اس کو ریڈنگ نہیں کہتے. شریعت متحرہ میں قرات اور ریڈنگ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ ہونٹ بھی ہلے زبان بھی ہلے, آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو قرات کرو پھر اللہ اکبر, اب اللہ اکبر کہہ کر کے موشن لیس ہو جاؤ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سمی اللہ لمن حمیدہ, ربنا ولک الحمد. تو جو لوگ سر سے نماز کو اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ امام کے پیچھے بھی اپنی ہی نماز پڑھتے ہیں, امام کے پیچھے بھی اپنی ہی نماز پڑھتے ہیں. کیا مطلب اپنی ہی نماز پڑھتے ہیں؟ جیسے ہی امام صاحب کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ تو یہ ربنا ولک الحمد کہہ کر خود شروع کر دیتے ہیں نیچے جانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن چونکہ امام صاحب ابھی اللہ اکبر نہیں بولتے تو یہ دوسرا رکو کرتے ہیں سجدے سے پہلے. ایک رکو تو کر چکے ہیں, اب سمیع اللہ لمن حمیدہ ہوا اور یہ یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں, اور یہاں تک پہنچ گئے اب امام کا انتظار کرتے ہیں کہ کب اللہ اکبر کرے کہ میں چلا جاؤں. اب جب امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے تو وہ تو قیام کی حالت سے تھوڑا ہٹ کر بولیں گے تو آپ سیدھے سجدے میں چلتے, امام سے بھی پہلے آپ سجدے میں چلیں گے. اور پھر وہ چونکہ ایک روٹین بن گئی ہے تو سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ اور سر اٹھا لیتے ہیں. اور سر اٹھا کر کے اگر امام صاحب اطمینان سے نماز پڑھنے والے ہیں تو ناک بھی اٹھ گئی ہے, پیشانی بھی اٹھ گئی ہے, ناک بھی, اور ہاتھ جو ہے ایسا رکھ کر کے وہاں انتظار میں ہے مینڈک کی طرح, تو وہاں بھی ٹھہرنا ہے, سجدے میں بھی ٹھہرنا ہے. وہ کمفرٹیبل پوزیشن میں اگر پڑا رہے تو کیا حرج ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب میرا بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں میں نے کیا کہا, بارہا کہا, درجنوں مرتبہ کہا, کئی سو مرتبہ ہو چکا ہوگا کہ حضرت فرماتے تھے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اس وقت کہ میں نے اپنا سر اللہ کی گود میں رکھ دیا ہے اور اللہ مجھے پیار کر رہے ہیں, اتنا مزہ آتا تھا ان کو سجدے میں. اور ایک دوسرے بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں سر رکھتے تھے تو آدھا آدھا پونا پونا ایک ایک گھنٹے تک سجدے میں سر رکھتے تھے, اور کبھی کبھی تو اسی حالت میں ان کو نیند آ جاتی تھی. تو لوگوں میں مشہور یہ تھا کہ بناوٹی اور ڈھونگی آدمی ہے, اپنی فضیلت بتانے کے لیے ایسے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے کہ سو بھی جاتا ہے. تو کبھی کبھی بعض شریر لوگ لات بھی مارتے تھے سجدے کی حالت میں. تو ان سے ان کے چاہنے والے پہچاننے والے بھی تو ہوتے ہیں, ہر قوم میں پہچاننے والے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ سمجھ میں نہیں آتا, اتنا لمبا کہ آپ کو نیند بھی آ جاتی ہے. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اللہ کی بارگاہ میں اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں جاتا ہے. جب نماز میں سجدے میں چلا جاتا ہوں تو اس تصور سے کیا فرحت محسوس ہوتی ہے, کیا مسرت محسوس ہوتی ہے, اس کا میں کیا آپ کو بیان کروں, وہ بیان سے باہر ہے. اور جب میں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہہ کر فارغ ہوتا ہوں اور سر اٹھانے جاتا ہوں تو خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سر اٹھانے کے بعد تمہاری زندگی کا وقت ختم ہو گیا ہو اور دوبارہ اللہ کے اتنا قرب تم کو نصیب نہ ہو. تو اور پھر میں دو چار مرتبہ پڑھتا ہوں سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی, اور پھر اٹھانے کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر وہی خیال آتا ہے, یہ خیال مجھے سجدے سے اٹھنا ہی نہیں دیتا. اور ہمارا حل کیا ہے کہ اللہ تعالی شانہ فضل فرماتے ہیں اور ظہر کی فرض کے بعد کی دو سنت پڑھ کر, مغرب کی فرض کی دو فرض کے بعد کی دو رکعت سنت پڑھ کر دل میں اللہ یہ خیال ڈالتے ہیں کہ دو نفل بھی پڑھ لے تو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھ لوں گا عشاء کے بعد, آئندہ کل پڑھ لوں گا, آج ذرا رش میں ہوں. ہمارا یہ حال ہے کہ بعد میں, اس لیے کہ ہمیں تو یقین ہو گیا ہے کہ کم سے کم 15-20 سال تک تو مرنے والے ہیں نہیں, اس لیے ہمارا تو آخرت کے لیے تو پروگرام 15-20 سال کے بعد کا ہی ہوتا ہے. اصلاح کی فکر کب کریں گے, وہ 10 سال کے بعد. علم کب حاصل کریں گے, 10 سال کے بعد. نماز کا اہتمام کب کریں گے, 10 سال کے بعد. پردہ کب, 10 سال کے بعد. ٹی وی کب نکلے گا, 10 سال کے بعد. سود سے کب نکلیں گے, 10 سال کے بعد. ہر اس لیے کہ ہمیں تو پتہ چل گیا ہے نا کہ اس وقت تک تو ہم مر, اور دنیاوی معاملات میں نہیں, کسی وقت بھی مر سکتے ہیں بھائی, یہ کام پہلے کر لو. گھر خرید لو چاہے سودی رقم پر ہو, گھر خرید لو. کیوں, اگر مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا, وہاں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. اور یہ خیال نہیں آتا کہ مر گیا تو اپنا کیا ہوگا, مر گیا تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے, یعنی نماز میں جب میں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. اذا فضیہ امر بادر الى الصلاۃ, جب آپ کو کوئی گھبراہٹ پیش آتی تھی تو آپ سیدھے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیتے تھے, وہ سکون ہو جاتا تھا. جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا, گھبراہٹ ہو جاتا ہے تو لحاف میں گھس جاتے ہیں اور سونے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر کے میں غم کو بھولوں. بہت سے لوگ ڈرگ لیتے ہیں کہ اس کو, تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چلے جاتے تھے, فوراً رابطہ جڑ جاتا تھا اور سکون مل جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو یہ عرض ہے کہ نماز کو سنت طریقے کے مطابق سیکھو, اور نماز کی جو 52 سنتیں ہیں ان ساری سنتوں کو سیکھو اور سکون سے نماز پڑھو, سکون سے. ہاں, کم سے کم آپ کا جس مسجد سے تعلق ہو, جس عالم سے تعلق ہو, جس کو آپ عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ خدا ترس عالم ہے, تو کبھی کبھی ان کے پیچھے بیٹھ کر کے ان کی نماز کو تو دیکھو کہ یہ کیسے نماز پڑھتے ہیں, اور اس نماز کو کاپی کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو یہی کہا کہ میری زبان سے تم جو نماز سیکھ رہے ہو وہ نماز نہیں, مجھے دیکھ کر نماز پڑھو. سلو کما رأیتمونی اصلی, اس لیے کہ بیان کرنے سے وہ چیز نظر نہیں آتی جو نماز پڑھنے سے. سلو کما رأیتمونی اصلی, تم نماز اس طرح پڑھو جیسا کہ تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے, دیکھ کر مجھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, آپ کو کئی صحابہ ایسے ملیں گے جو اپنے شاگردوں کو تابعین کو ایسا کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمیں شرم لگتی ہے, میں بہت بڑا عالم، بہت بڑا شیخ، اور یہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے گی، تو بیٹھے بیٹھے ہی ہم بتلا دیتے ہیں کہ پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھانے کے، قبلے کی طرف ہاتھ ہو، انگلیاں بہت پھیلی ہوئی بھی نہ ہو، بہت بند بھی نہ ہو، اور پھر اس کو جو ہے وہ ہم، اور صحابہ کیا کہتے تھے کہ کیا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر نہ دکھلاؤں؟ تو صحابہ کہتے تھے کہ ہاں آپ ضرور پڑھ کر کے دکھائیے۔ تو یہ حضرات جو ہیں کھڑے ہو جاتے تھے اور سب دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اس طرح اس طرح اس طرح نماز پڑھنی ہے، رکعت پڑھ کر دکھاتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دی بھائی۔ تو نماز میں سکون کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز میں سکون نہیں ہوگا تو امام سے پہلے ہی اٹھ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، تم میں سے کوئی ڈرتا نہیں ہے جب وہ اپنے امام سے پہلے ہی سجدے سے سر اٹھا لیتا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی اس بات سے نہیں ڈرتا کہ ایسا کرنے سے اللہ تعالی شانہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا بنا دیں؟ ڈرو تم اس لیے کہ جو ایسا کرے گا اس کا سر گدھے کے سر جیسا بن جائے گا، اس کا سر گدھے کے سر جیسا بن جائے گا، مسخ ہو جائے گا۔ تو حضرات محدثین نے اس کی تفصیل میں یہ بیان کیا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے، یا تو حقیقت میں اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے گا، یا یہ کہ چہرے کے اندر ہوتا ہے دماغ، برین۔ اور ہمارے محاورے میں چونکہ جانوروں میں گدھا جو ہے اسے بے وقوف جانور سمجھا جاتا ہے، اسی لیے جب کسی کو کہتے ہیں بے وقوف تو اسے گدھا بھی کہتے ہیں کہ گدھے۔ تو گدھے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ یہ گدھا ہے، اس کا مطلب یہ کہ بے وقوف اچھا لفظ نہیں ہے، مہذب لفظ نہیں ہے، نہیں بولنا چاہیے، کسی کو بے وقوف نہیں کہنا چاہیے، کسی کو گدھا نہیں کہنا چاہیے، لیکن بولتے ہیں اور اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے وقوف۔ تو اللہ تعالی شانہ چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہوشیاری ہے وہ دھیرے 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 ہوشیاری ختم ہو جائے گی، ہوشیاری ختم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ احساس بھی نہ رہے اور وہ زندگی میں اپنے ہوشیاری کے تصور کے ساتھ ایسے فیصلے کریں کہ جن فیصلوں میں بہت بڑی ٹھوکر کھا جاوے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات جو ہیں بڑے بڑے پرائم منسٹر اور بڑے بڑے صدر، بڑے بڑے پریسیڈنٹ ملکوں کے ایسا کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ان کا پورا کریئر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مراد ہے اس کا کہ ایسی غلطی اللہ کروائیں گے کہ جیسا بے وقوف آدمی کرتا ہے، یعنی دماغ جو ہے وہ کام نہیں کرے گا صحیح، اور دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی۔ یہ حدیث میں نے آپ کو سمجھا دی، لیکن ایک ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے اس حدیث کے نیچے کہ ایک حدیث پڑھانے والے استاد تھے، ایک حدیث پڑھانے والے استاد، شاگرد ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو پردے کے پیچھے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے۔ تو ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کبھی سامنے نہیں آتے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حدیث پڑھانے والے استاد۔ تو جب ادھر سے اصرار ہوا اور اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میری عقل نے قبول نہیں کیا کہ یار سجدے میں کوئی جاوے اور امام سے پہلے سر اٹھا لے اور اس کا چہرہ گدھے جیسا ہو جائے، کیونکہ میں نماز میں اس نیت سے داخل ہوگا کہ آج کی نماز میں یہ کام کر کے دیکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ دیکھو گستاخی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، بہت سے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے، لیکن گستاخی کی نیت سے نہیں، نادانی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، غفلت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو حدیث پڑھانے والا شخص کہا کہ میں نے کہا کہ آج میں نماز میں دیکھوں گا کہ سجدہ امام سے پہلے اٹھا لوں گا اور دیکھتا ہوں کہ ہوتا ہے کہ نہیں، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ایک بات کے بارے میں ذرا شک کا اظہار کر کے اس گفتگو کی گستاخی گویا کی ایک اعتبار سے. تو کہتے ہیں کہ بس وہ آج کا دن کل کی گھڑی، اس وقت سے میرا چہرہ جو ہے وہ گدھے جیسا ہو گیا ہے، اس لیے میں اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتا. اللہ تعالی شانہ بھائی ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے دوست اللہ کے، تو ان کے جو بھی ان کا گستاخ ہوگا، جو بھی ان کا گستاخ ہوگا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں جو بھی حالات اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیش آ رہے ہیں، چاہے اجتماعی شکل میں ہو چاہے انفرادی شکل میں، دکھ ہونا چاہیے، دکھ ہونا چاہیے. جس کو محبت ہوگی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دکھ ہوگا، دکھ ہوگا، لیکن اس دکھ کے ساتھ رجوع اللہ کرو، اور رجوع اللہ کر کے اللہ سے مدد مانگو، اور اس شخص کو، ان لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ خود کہتے ہیں کہ انا کفیناک المستہزئین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری مذاق اڑانے والوں کے بارے میں تیری طرف سے میں خود انتقام لے کر کے کفایت کر دوں گا تجھے، تجھے ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ کام میں کروں گا خود. اب اللہ ایسے شخص کو پر کوئی کسی بیماری میں مبتلا کر دے، اللہ ایسے شخص پر کسی کو مسلط کر دے، کسی کتے کو مسلط کر دے، جو بھی شکلیں پیش آئے. ہمیں غم محسوس کرنا ہے، اگر غم محسوس ہو رہا ہے کہ بہت برا ہوا کسی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کہا قرآن کے بارے میں، غم، یہ غم کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، نمبر ایک. نمبر دو، کچھ کرو، آپ بھی کرو. کیا کرو آپ؟ رجوع اللہ، اللہ کی، اللہ آپ مدد فرمائیے، آپ اپنے دین کی حفاظت کیجیے، آپ مسلمانوں کی حفاظت کیجیے، آپ کے سب غیر مسلم بندوں کو ہدایت دیجیے، نمبر دو. اور نمبر تین، تیسرا کام کیا کریں؟ تیسرا کام یہ کریں کہ اپنا جائزہ لیں کہ یہ غیر ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو کر یہ گستاخی کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، میں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو ان کا امتی ہوں، میں تو ان کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، تو میں ان کے احکام کو توڑ کر روزانہ میں ان کو کتنی تکلیف پہنچا رہا ہوں. میری عبادات، میری معاشرت، میرے معاملات اور میرے اخلاق اور میرے اعمال کو، میری صورت کو، میری سیرت کو لے کر قیامت کے دن جب میں ان کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اس وقت ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی. تو اپنی اصلاح کی فکر کریں، اپنی اصلاح کی. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یعنی دنیا میں اگر اسلام کے خلاف یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا قرآن کے خلاف جتنی محنتیں جتنی تیز ہوتی چلی جائیں، تو مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے، دوسروں کو عمل پر لانے کے اعتبار سے اتنا ہی زیادہ تیز ہو جانا چاہیے. مقابلہ کرنے کی یہ شکل ہے. کاروں کو جلانا، لوگوں کی دکانوں کو جلانا، ٹائروں کو جلانا، بد امنی کی فضا پیدا کرنا، یہ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ سے بہت اعلیٰ درجے کی دوستی رکھنے والے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ان میں بھی مختلف درجات ہیں. ان کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی پھر مختلف درجات ہیں. سب سے اونچی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کے بعد جو ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کے سلسلے میں بھی ایک واقعہ سنا کر کے بات کو آج کی ختم کرتا ہوں کہ اللہ کا جو بھی دوست ہے اس کے ساتھ جو بھی دشمنی کرے گا تو دیر سویر وبال آئے گا، دیر سویر وبال ضرور آئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے کہ اللہ، حدیث قدسی صحیح حدیث ہے، جو شخص میرے دوست سے، میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، اسے کسی قسم کی بھی ایذا پہنچاتا ہے، تو میری طرف سے لڑائی کا اعلان ہے. میری طرف سے یعنی میں وار ڈکلیئر کرتا ہوں کہ آج سے اب میری تیرے ساتھ لڑائی ہے. اب اللہ جب لڑائی پہ آ جائے. ایک صاحب کہتے ہیں
ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا, حج کے بعد مدینہ منورہ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے, اور پھر میں صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے گیا. تو صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے جب میں گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں میں نے اپنا سلام پیش کیا بہت دل لگا کر, اور سلام پیش کرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں میں نے سلام پیش کیے, اور اس کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سلام پیش کیے. کچھ بدبخت جو ہیں وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دشمن ہیں, وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھ کر آگے گزر جاتے ہیں, بلکہ بعض بدبخت ایسے ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کر کے گالیاں بکتے ہیں. کہتے کہ ایک صاحب نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, آپ ظاہر ہیں, آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے, کھانا کھا لیتے ہیں ساتھ. کہا کہ میں نے سوچا کہ ایک مدینہ منورہ میں رہنے والا شخص مجھے دعوت کے لیے کہہ رہا ہے, یہ ادب کے بھی خلاف ہے کہ میں انکار کر دوں, یہ تو سعادت ہے. کہا میں اس کے ساتھ ہو لیا, دور مجھے لے گیا اپنے گھر میں لے گیا, اپنے گھر میں لے گیا, اور گھر میں بس داخل ہوتے ہی اس کے دو تین نوکر جو تھے پہلے ہی سے برابر مضبوط وہ وہاں گھر میں تیار تھے, تو اس نے ان کو اشارہ کیا اور میری پٹائی شروع ہو گئی. اور پٹائی میری شروع ہو گئی اور وہ یہ کہنے لگا کہ ابو بکر اور عمر کو سلام کرتا ہے تو, ابو بکر اور عمر کو سلام کرتا ہے تو. اور کہا کہ اس کے بعد اس نے میرا منہ کھلوایا, میری زبان نکالی اور کاٹ ڈالی, اور زبان کاٹ کر کے میرے اوپر پھینک کر کہا کہ جا ابو بکر اور عمر کو جا کر کے کہہ کہ تجھے تیری زبان واپس دے دے. کہا کہ بھوکا پیاسا پٹائی ہوئی اور زبان میری کٹی ہوئی, ہاتھ میں زبان تھی, اور میں سیدھا مسجد نبی میں چلا گیا اور روزہ پاک پر جا کر بہت میں رویا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا, حضرت ابو بکر کو سلام کیا, حضرت عمر کو سلام کیا. اور میں نے کہا کہ اس بدبخت نے, اس دشمن نے, شیخین کے دشمن نے مجھے یہ تانا دیا کہ جا ابو بکر اور عمر کو جا کر کے کہہ. تو کہتے ہیں کہ بس یہ روتے روتے, یہ کتابوں میں لکھا ہے واقعہ, روتے روتے وہیں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں, حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ساتھ ہیں, اور تینوں مجھے بہت پیار کر رہے ہیں, اور شفقت سے مجھے انہوں نے سنبھالا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری زبان اپنے ہاتھ میں لی اور میرا منہ کھول کر کے زبان کو زبان سے ملایا اور کہا کہ جاؤ تم اب ٹھیک ہو گئے. تو کہا کہ خواب میں میں ٹھیک ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھیں کھلی تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. تو دیکھو ولیوں کے ساتھ محبت کرنے والے کا یہ اعزاز ہوتا ہے, اور ولیوں کے ساتھ دشمنی کرنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے وہ دیکھیے. کہتے میں چلا گیا, ایک سال کے بعد اللہ تعالی شانہ نے پھر مجھے سعادت نصیب فرمائی حرمین شریفین کی زیارت کی, اور میں صلاۃ و سلام پڑھ کر کے جب نکلا شیخین کے پاس سے تو بالکل ٹھیک وہی منظر جو گزشتہ سال تھا, ایک صاحب وہاں کھڑے تھے اسی جگہ پر جہاں گزشتہ سال دوسرے تھے, یہ تھوڑے جوان تھے, انہوں نے کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول فرما لیجیے. کہنے لگے کہ بہت ڈر لگا, لیکن پھر وہی بات کہ مدنی ہے, مدینہ منورہ کا رہنے والا, انکار نہیں کرنا چاہیے, میں ساتھ ہو گیا. اب چلتے چلتے اسی علاقے میں پہنچ گئے جس علاقے میں وہ لے گیا تھا, اب اور خوف بڑھا, لیکن چلتا رہا اللہ پہ بھروسہ کر کے, اور میں نے دیکھا کہ یہ تو اسی گلی میں لے جا رہا ہے جس گلی میں وہ لے گیا تھا, اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ اسی گھر میں لے جا رہا ہے جس گھر میں. اور اس گھر میں وہ مجھے لے گیا, اور اس گھر میں مجھے لے گیا, اور اس گھر میں لے جا کر کے میرا بہت اکرام کیا, اس نے بہت اکرام کیا, کھلایا پلایا, بہت اکرام کیا میرا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. گزشتہ سال
ایک صاحب تھے وہ مجھے مسجد نبوی سے اسی طرح دعوت کا کہہ کر لے آئے تھے اور یہاں مجھے لائے تھے اور لا کر کے میری بہت پٹائی کی تھی انہوں نے اور پٹائی کی تھی اور میری زبان بھی کاٹ ڈالی تھی. کہا وہ تم ہو؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں. کہا تم؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں. تو کہا کہ اسی واقعے کی وجہ سے تو میں اب روزہ پاک پر تینوں بزرگوں کو سلام کرنے والوں کو اکرام کے ساتھ اپنے گھر میں لے آتا ہوں اسی واقعے کی وجہ سے. کہا وہ شخص جس نے تمہارے ساتھ وہ معاملہ کیا تھا وہ میرا باپ تھا. میرا باپ اور خاندانی اعتبار سے میں بھی, میرے باپ بھی, میرے دادا بھی, ہم ابو بکر اور عمر کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں. میری بھی وہی طبیعت تھی جو ان کی تھی, لیکن تمہارے ساتھ جو معاملہ کیا وہ حد سے گزر کر کیا. پہلے ایسا تو ہوتا تھا کہ پٹائی کر لیتے تھے, گستاخی کر لیتے تھے, لیکن وہ حد سے گزر کر تمہارے ساتھ معاملہ کیا اور بس تمہیں یہاں سے باہر گھسیٹ کر پھینک دیا گیا اور اللہ کا عذاب آیا اور میرا باپ جو ہے وہ بندر کی شکل میں مسخ ہو گیا. اسی وقت بندر ہو گیا, منکی ہو گیا, بندر کی شکل میں مسخ ہو گیا. تو جب میں نے دیکھا کہ بندر کی شکل میں مسخ ہو گیا اور کوئی اس کی صورت نہیں بن سکی تو اندر سے میرے دل نے یہ یقین کر لیا کہ ابو بکر اور عثمان, ابو بکر اور عمر سے محبت رکھنے والے کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا اور ابو بکر اور عمر کی جو گستاخی کی اس کے نتیجے میں اس کو بندر بنا دیا گیا ہے. میں نے اپنے عقیدے سے توبہ کر لی اور عقیدے سے توبہ کر لی اور اس کے بعد میں نے اب تک ہم لوگوں نے جو اس سلسلے میں برائیاں کی ہیں ان برائیوں کا تدارک کرنے کے لیے معمول بنایا ہے کہ پہلے تو اس طرح لا کر کے پیٹتے تھے, اب میں اس طرح لا کر کے اکرام کرتا ہوں. اور پھر کہا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑا اس نے اور ہاتھ پکڑ کر مجھے اندر گھر کے اندر کے حصے میں لے گیا تو دیکھا کہ ایک پنجرے کے اندر اس کا باپ بندر کی شکل میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالی شانہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو یہ جو مشائخ ہیں, اولیاء ہیں, بزرگان دین ہیں, انبیاء ہیں, صحابہ ہیں, تو انبیاء اور صحابہ کے معاملے میں تو عام جو مومنین ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں لیکن ائمہ کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے. کبھی کبھی بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہ کہنے کی بات بول جاتے ہیں, پھر آگے جا کر کے علماء کے بارے میں, اولیاء کے بارے میں, مشائخ کے بارے میں, علماء کے بارے میں اور خانقاہوں سے اور دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے نیک لوگوں کے بارے میں, ایسے بہت ہیں جو دعوت و تبلیغ میں لگتے ہیں یا خانقاہوں سے تعلق رکھتے ہیں, وہ علماء بھی نہیں ہوتے, وہ حفاظ بھی نہیں ہوتے, لیکن اصول کے ساتھ وقت گزارنے کے نتیجے میں کچھ سالوں میں وہ اللہ کے نیک بندے ہو جاتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کے بارے میں غلط تبصرہ کرنے سے, ان کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے, ان کو چھڑنے کی وجہ سے, یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے وبال آ سکتا ہے. اس لیے کسی کو چھیڑو مت. اگر ہمیں کسی کے ساتھ دل نہ لگے تو جس گلی سے وہ گزرتا ہے اس گلی میں نہیں جانے کا, تاکہ اس کو دیکھنا نہ پڑے, تاکہ اس کی راحت, اس کی عزت کو دیکھنی نہ پڑے, دور رہنے کا, لیکن زبان کو مت کھولو. اور اس قسم کے لوگ جو علماء کے خلاف, نیک لوگوں کے خلاف, دین کی خدمت کرنے والوں کے خلاف, مشائخ کے خلاف اپنی مجلسوں میں بولتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ فلا تقد بعد ذکر مال قوم الظالمین, یہ ظالم لوگ ہیں, یہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن پر وبال آ سکتا ہے, ایسے لوگوں کی مجلسوں میں مت بیٹھو. وہ لوگ خود کشی کرتے ہیں جو اپنے گھر میں ایسے لوگوں کو آنے دیتے ہیں جو علماء کے خلاف اور بزرگوں کے خلاف بولتے ہیں, وہ خود کشی کرتے ہیں خود, اس لیے کہ ان کے ساتھ وبال ان پر بھی آئے گا, ان کی اولاد پر آئے گا. اور ہو سکتا ہے کہ ہم چونکہ بڑے ہیں اور میچورڈ ہو چکے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, اس غلط فہم, اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, خیالات کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی, لیکن فرض کر لو کہ بہت میچورڈ ہے آپ, لیکن وہ جو علماء کے خلاف اور بزرگوں کے خلاف, ہمارے گھر میں بیٹھ کر کے متقی لوگوں کے خلاف, ہماری گھر میں بیٹھ کر کے بات کرتا ہے, مدارس کے خلاف, تبلیغ جماعت کے خلاف, خانقاہوں کے خلاف, تو آپ مچوڑ ہیں, آپ کی اولاد تو مچوڑ نہیں ہے, اس کی اولاد آپ کی اولاد کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا گفتگو کرتی ہوگی, آپ بچوں کو کھو دیں گے. صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھو. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا یاکل طعامک الا تقی لا تصاحب الا مومنا, ہے دوست اور ساتھی صرف پکے مومن کو بناؤ. ولا یاکل طعامک الا تقی, اور اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے اعزاز و اکرام کے ساتھ اس کو بلاؤ جو پرہیزگار ہو, متقی ہو, اللہ کا ولی ہو. ہاں مجبوری کے درجے میں جب کوئی بھوک کی وجہ سے پریشان ہو, غریب ہے, مسکین ہے, تو ایسی صورت میں تو غیر مسلم کیا جانوروں کو بھی کھلانے کا شریعت مطہرہ کی طرف سے حکم ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے, ان باتوں کو ہمارے لیے نافع بنائے. تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ قرآن میں اللہ تعالی شانہ نے جنگ کا اعلان ان لوگوں کے لیے کیا ہے جو سود لیتے ہیں, سود دیتے ہیں, انٹرسٹ بیسڈ ٹرانزیکشن کرتے ہیں. اور حدیث میں, حدیث قدسی میں اللہ تعالی شانہ نے جنگ کا اعلان ان کے خلاف کیا ہے جو اولیاء کو, اللہ کے ولیوں کو ستاتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے. ایک بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں, یاد آ گیا تو بہت اچھا ہے. اسی وجہ سے کہ جو اللہ کے ولیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے اس پر وبال آتا ہے, تو جو اللہ کے ولیوں کو راحت پہنچاتا ہے اس پر اللہ کی طرف سے رحمت اترتی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سلف صالحین کو, بڑے بڑے علماء اور اکابر کو, کہ وہ بڑے بڑے اکابر, وہ اپنے سے بڑے جو بزرگان دین ہوتے ہیں ان کو ہر ممکن راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جہاں کہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی فوراً معذرت, فوراً معافی, اور معافی صرف زبانی نہیں, معافی مانگ کر کے اپنے رویے کو ایسا بدلتے ہیں کہ وہ دل پر سے غبار جو ہے وہ اتر جائے. اس سلسلے میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں, پہلے سنا چکا ہوں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک شخص رائے پور جا رہا تھا, حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ایک امانت ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے, تم لے جاؤ گے میری طرف سے؟ تو حضرت لے جاؤں گا کوئی بات نہیں. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جیب سے 100 روپیے نکالے. 100 روپیے نکالے تو 90 روپیے تو 10-10 کی نوٹیں تھیں, 9 نوٹس 10-10 کی تھی, 10-10 روپیے کی تھی, 90, اور باقی 2 جو نوٹس تھی وہ 5-5 روپیے کی تھی. ہو سکتا ہے کہ اس تفصیل میں کچھ الگ ہو, مگر یہ کہ ساری نوٹیں ایک طرح کی نہیں تھی. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے وہ 5-5 کی جو 2 نوٹیں تھی اس کے بارے میں مجلس میں حاضرین سے پوچھا کہ بھئی کسی کے پاس 10 روپیے کی نوٹ ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں 10 روپیے میرے پاس ہے. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے 2 5 کی اس کو دے دی اور 1 10 کی لے لی, اور 10 نوٹیں 10-10 روپیے کی رکھ کر کے دے دی. اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرو, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو ایک تو صحبت کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس نیت سے جائیں بزرگوں کی صحبت میں اور بزرگوں کی کمپنی میں, ایسی مجلسوں میں بھی اور یوں بھی وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں سفر میں ان کے ساتھ رہے, تو اس نیت سے ہم رہیں کہ جو بھی اچھائیاں اس کے دل میں ہیں, جو اچھے اچھے اخلاق, اللہ کرے کہ یہ میرے اندر منتقل ہو جائیں, اس سے کہ صحبت کا اثر پڑتا ہے. اور دوسرا, اس نیت سے ہم ساتھ رہتے ہیں, بزرگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں کہ وہ جو کچھ بولتے ہیں اسے دھیان سے سنتے ہیں تاکہ ہمیں ایک راہ مل جائے, وہ جو کرتے ہیں وہ ہم غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کیا, کیوں کیا, تاکہ ہم سیکھیں. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ حضرت 5-5 کی نوٹ کے ساتھ بھی 100 روپیے بنتے ہیں اور 10 کی نوٹ کے ساتھ بھی 100 روپیے بنتے ہیں, فرق کیا پڑا, یہ سب چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اللہ کے ولی ہیں اور میرے بڑے بزرگ ہیں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ, اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ جب کوئی نوٹس گنتا ہے اور 10 اور 5 ساتھ ہو جاوے, 20 اور 10 ساتھ ہو جاوے, 50 اور 20 ساتھ ہو جاوے, تو گنتے گنتے ایک دم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے, یعنی تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے, اور کبھی کبھی تو 2 بار گننا بھی شروع کرتا ہے, اس سے کہ کنفیوز ہو جاتا ہے تھوڑا. تو حضرت شیخ رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کو اتنی ادنا تکلیف بھی پہنچانا نہیں چاہتا, اتنی ادنا تکلیف بھی نہیں. تو جس طرح تکلیف پہنچانے سے وبال آتا ہے, اس طرح راحت پہنچانے سے بہت برکات ملتی ہے, بہت برکات, بہت انوار, بہت برکات. اور کبھی کبھی تکلیف پہنچانے سے بد دعا نکل جاتی ہے, اور کبھی راحت پہنچانے سے دعائیں مل جاتی ہیں. لیکن اگر بد دعا نہ ملے پھر بھی وبال آتا ہے, اور دعا نہ ملے پھر بھی راحت پہنچانے کی وجہ سے برکات نصیب ہوتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت, فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ دل میں اللہ کی محبت کا درد مجھے نصیب ہو جائے کہ میں ہر وقت مس کروں اللہ کو, کہ مجھے اللہ چاہیے, مجھے اللہ چاہیے. اگر یہ درد دل چاہتے ہیں آپ, اللہ کی محبت کا درد دل, تو پھر فقیروں کی, فقیروں سے یہاں کیا مراد, ولیوں کی, اللہ کے ولیوں کی آپ خدمت کرو, اللہ کے ولیوں کی خدمت کرو. یہ جو درد دل کا جو جول ہے, جول گوہر, یہ بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں ملتا, یہ ان فقیروں کے پاس ہی ملتا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرماوے. بس خوب محنت کرو, اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق دی. حضرت مولانا حماد اللہ حلجوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ علم حاصل کرنا مشکل کام ہے, اور علم پر عمل کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے. علم حاصل کرنا مشکل کام ہے, علم پر عمل کرنا اس سے بھی مشکل کام ہے, اور دل کو صاف کر کے اخلاص والا بنانا یہ ان دونوں سے بھی زیادہ مشکل کام ہے. تو اس کی طرف اگر ہم محنت کریں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں کرنی ہیں وہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا, اور اس پہ عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا, اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها, وخير أعمالنا أواخرها, وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.